الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما زهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبس درد پاک پڑھی تاریخ نزول قرآن کے حوالے سے فہم قرآن اور تفہیم القرآن کے مضامین پر چند اصولی اور شرعی قرآن کریم کی تفہیم اور فہم کے حوالے سے جو قواعد و شرائط ہیں اس کو ایک تسلسل کے ساتھ گزشتہ درس تک پیش کیا گیا تھا. اور اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ قرآن کریم کا فہم اور قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم کی دانائی حاصل کرنا یہ اللہ رب العالمین کے فضل خاص کے ساتھ متحقق ہوتا ہے. اور وہ حضرات جو قرآن کریم سے فہم حاصل کرتے ہیں، اس سے مکمل ادراک حاصل کرتے ہیں، تو 15 علوم پل مکمل انہیں دسترس ہونے کے ساتھ ساتھ قلب و جگر کو اللہ رب العالمین کے نور کے ساتھ خاص مناسبت ہونا کہ جس سے اللہ رب العالمین اپنے کلام کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر اتارتا ہے. اور 3 جماعتوں کا ذکر ہوا کہ جنہیں قرآن کریم سے کوئی استفادہ نہیں ہوتا. اس میں سے پہلے وہ جاہل شخص جو صرف ترجمے پر اکتفا کر کے، کسی کے ترجمے پر اکتفا کر کے قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرے. دوسرا وہ شخص جو ہو تو بڑا علمی صلاحیت کے اعتبار سے ساری قابلیت اس کے اندر ہو لیکن اس کے عقیدے کے اندر بدعت ہو، تو عقیدے کی بدعتی اور فاسد نظریات اور عقائد کی بنا پر اس کا دل اس قدر سیاہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کے ان 15 علوم، لغت، نو، بیان وغیرہ وغیرہ جتنے بھی علوم ہیں، ان تمام میں درجہ امامت پانے کے باوجود وہ قرآن کے مفاہیم کو نہیں سمجھ پاتا. اس لیے کہ ایک قرآن کا ظاہر ہے اور ایک قرآن کا باطن ہے. قرآن کے ظاہر کو تو کسی خاص علم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے لیکن قرآن کریم کے اصل مفاہیم اور اس کے اصل مصادق اور قرآن کریم کا اصل جو مضمون ہے اور جو فہم ہے، اس کے لیے بندے کے قلب کا رابطہ اللہ رب العالمین کے ساتھ استوار ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ علم وحبی جو اللہ رب العالمین وہ نکات اس کے دلوں میں اتار دیتا ہے. دو دس اسی حوالے سے ہوئے تھے جس میں اس بات کو ذکر کیا گیا تھا کہ قرآن کو سمجھنے والی جماعت کون سی ہے. اس پہ تبلیغ جماعت کی مولوی سہارنپوری کی کتاب میں نے تبلیغ نصاب سے بھی چند حوالے آپ کے سامنے رکھے تھے, اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے خطا کی ہے ترجمے کے اندر اس کے چند اشارات بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر خود علامہ فاضل سیالکوٹی علیہ رحمٰ نے حاشیہ بیضاوی پر اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ علماء الظواہر جو قرآن کے معنی سے فہم لیتے ہیں وہ اولیاء کی سمجھ کے مقابلے میں بہت کم ہیں, اور اولیاء کاملین جو قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فہم کے مقابلے میں بہت کم ہیں. تو یہ تین جماعتوں کا ذکر ہوا ہے کہ یہ تین جماعت ہیں قرآن کو جاننے والی. سب سے نیچے طبقہ عام عالم کا ہے, اور سب سے اوپر طبقہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خود ہے, اور درمیان میں طبقہ حضرات اولیاء کاملین کا ہے. لہذا یہ درمیان میں وسطانی طبقہ جو ہے یہ مرکزی طبقہ ہے قرآن کے مفاہیم کو مختص کرنے کا, اور اصل میں قرآن کے معانی اور مصادق کو واضح کرنے کا کہ قرآن کا لفظ کا تو ترجمہ ہو چکا ہے لیکن اس کا مفہوم کیا بنے گا اور اس کا مقصد کیا ہوگا, تو وہ حضرات یا اولیاء کاملین یعنی امت کا وہ عظیم گروہ جن کی صالحیت پر, جن کی بزرگی پر, جن کے تقوی پر, جن کی شرافت پر ہر مکتبہ فکر اس پر متفق رہا ہے. لہذا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قرآنی فہم ہے وہ اسی برتن حضرات اولیاء کے سینے کے ذریعے آگے پہنچے گا. لہذا علماء ظواہر باپ کے علماء اگر قرآن کے کسی مضمون پر لبکشائی کرنا چاہیں, میں پھر عرض کروں گا جو ہر درس میں کہتا رہا ہوں تفرقہ بازی کا سد باب کرنے کے لیے, کہ خاص عقیدے کے مسئلے پر اگر آج کل کا کوئی عالم اپنی تحقیق, چاہے وہ عربی لغت میں مہارت رکھتا ہو, عربی گرامر میں مہارت رکھتا ہو, علم معانی اور بدی کے اندر مہارت رکھتا ہو, علم ناسخ و منسوخ کے اندر مہارت رکھتا ہو, علم اسباب نزول قرآن پر مہارت رکھتا ہو, تمام وہ علوم جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں بنتے ہیں, ان تمام پر اگر وہ مہارت رکھتا ہو لیکن اس کے باوجود جب عقائد کی باتیں آ جاتی ہیں, جو میں نے عنوانات آپ کو بتائے تھے توحید, الہ, نبی, شرک, بدعات, غیب, یہ جو قرآن کے خاص مضامین ہیں عقائد کا جو عنوان کے تحت ہے جس کے بعد تفرقے کے دروازے کھلتے ہیں, تو ان تمام مضامین اور ان تمام تر عنوانات کی تشریح کیا ہوگی. نبی کون ہوتا ہے, شرک کس کو کہتے ہیں, کفر کس کو کہتے ہیں, الہ کون ہوتا ہے, غیب کس کو کہتے ہیں. تو تمام چیزیں یہ علماء ظواہر اس کو لغت ہی سے نہ حل کریں بلکہ لغت کا سہارا لینے کے ساتھ ساتھ لغت کے اندر جو ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں ڈکشنری میں, ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, تو پھر عقائد کے اندر انہی معنوں کا اختصاص اور انہی معنوں کو چننے کی کوشش کریں جو آج تک ان سے اوپر کی جماعت سواد اعظم اولیاء ان آیات کے معنی میں چنا کرتی تھی. یہ ہے ان تمام درس کا خلاصہ, اور تفرقے کا سد باب کرنے کا یہ علمی, شرعی اور اخلاقی اور منصبی فریضہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کیا ہے. ایک بات یہاں پر عرض کر کے میں آگے چلتا ہوں, جس طرح کے صحابہ اکرام علی مردوان کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ صحابہ عربی لغت کی نہ ان کو ضرورت تھا, کسی گرامر کی ضرورت تھی, وہ ماہر تھے اپنی زبان کے اندر, اور قرآن انہی لب و لہجے میں اترا ہے. لیکن میں نے ایک دو نشانی آپ کے سامنے پیش کی کہ اس کے باوجود حضور کی وضاحت کے بغیر وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تھے, بعض جگہ پر آ کر وہ رک جاتے تھے. جس طرح کہ میں نے ظلم کی ایک بات کی آپ کے سامنے, سورہ انعام میں جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا تھا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہ ملایا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ. تو اب صحابہ نے پوچھا یہاں پر کہ حضور یہاں ظلم سے کیا مراد ہے, چوری ڈکیتی کیا چیز ہے. اب دیکھیں ظلم ایک لفظ ہے, اب اس کی وضاحت اور یہاں پر آیت کے مفہوم کیا بنے گا ظلم سے, حضور نے فرمایا شرک. تو اب عربی میں مہارت ہونے کے باوجود قرآن کے مضامین اور سیاق و سباق اور جو مزاج الہی ہے اور جو کلام الہی کا مطلب ہے اس کو جاننے کے لیے وہ حضور کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں حضور ظلم تو آیا, ظلم کا معنی تو بہت آسان ہے لیکن یہ ظلم کا مفہوم کیا ہے. ظلم تو کئی معنوں میں آتا ہے,
یہاں ظلم کا کس معنی کو مختص کریں گے اور یہاں پر ظلم کا مفہوم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ظلم کا یہاں مفہوم شرک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شرک بھی ایک گناہ ہے، کفر بھی ایک گناہ ہے، لیکن شرک کا مفہوم اور ہے، کفر کا مفہوم اور ہے. ان درمیان میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے ان تمام چیزوں کو حل کرنے کے لیے سواد اعظم اور اجلہ مفسرین کے لیے. صرف قرآن کا ترجمہ لے کر بیٹھ جانا، بخاری کا ترجمہ لے کر بیٹھ جانا سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ گمراہی کی طرف بندہ جائے گا. اس لیے کہ اس کے اندر پہلی صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ عربی متون کو سمجھ سکے، پہلے تو وہ عربی کے الفاظ کو سمجھ سکے، یہ صلاحیت نہیں ہے. اگلے نے جو ترجمہ کیا، درجنوں مارکیٹ میں ترجمے آ گئے ہیں، اس ترجموں پر ہی وہ اپنی ساری فلم چلاتا ہے، ساری کہانی چلاتا ہے. تو پہلی بات تو اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی کہ قرآن کے الفاظ اور عربی ترکیب کو سمجھے اور ترکیب لفظی کو سمجھے اور معنی کو سمجھے اور انداز اس کے علم معنی سے وضاحت رکھے. ایک تو سب سے گھٹیا طبقہ ہے، یہ گھٹیا اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ علم نہیں ہے پھر قرآن کے درس دینا چاہتا ہے اور صرف ترجمے پر ہی انحصار کرتا ہے. اب جیسا ترجمہ کر دیا گیا ویسے وہ نکل پڑا اس کے اوپر، اور بالخصوص وہ باتیں کیونکہ قرآن تفصیلی کتاب نہیں ہے، قرآن اجمالی کتاب ہے اور اس کی تفصیل احادیث کرتی ہے. تو وہاں پر قرآن کہنا کچھ چاہتا ہے، وہ مقصد کچھ نکالتا ہے، عقیدہ کچھ نکالتا ہے، مطالب کچھ نکالتا ہے، اس وجہ سے وہاں پر غلطی لاحق ہوتی ہے. اس طرح بخاری شریف بھی ایک اصول کی کتاب ہے، اس میں احکام اور اصول بیان کیے گئے، شرعی قواعد اور ضوابط بیان کیے گئے، تفصیلات نہیں ہے، وہ عوام کے مطلب کی کتاب ہی نہیں ہے. جیسا قرآن کی 500 آیات جو احکام کے متعلق، وہ عوام کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ ہاں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہاں جو قصص ہیں واقعات ہیں نصیحت کے وہ سمجھ میں آ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ نے یوں کہا، ان کی قوم نے یوں کہا، وہ سمجھ کی باتیں ہیں. لیکن جہاں احکام کی باتیں آ جاتی ہیں، جہاں عقائد کی باتیں آ جاتی ہیں، تو صرف ترجمے پر اس کو سمجھنا سری گمراہی ہے. اور اسی کو مفتی شفیع نے اپنی کتاب معرف القرآن میں بھی لکھا ہے، مودودی نے بھی کہیں جا کر اس کو قبول کیا ہے، تھانوی نے بھی اس چیز کو قبول کیا ہے. یعنی وہ ایک اجماعی نظریہ ہے یہ قرآن کی تعلیم کو قبول کرنے کا، لیکن جس طرح کے قرآن اٹھایا بس ترجمہ کرنا شروع کر دیا، یہ طریقہ کار درست نہیں. جبکہ ترجمے کے ساتھ میں نے دو چیزیں بات عرض کی ہے، میں آگے بات بڑھا رہا ہوں، دو جگہ پر غلطی لگتی ہے. ایک تو ترجمہ درست نہیں ہوا، وہاں غلطی لگتی ہے. ایک ترجمہ درست ہوا اور اس ترجمے کا مطلب جو حاصل کرنا ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس میں غلطی لگتی ہے. تو بسا اوقات یوں ہوا کہ ترجمہ ہی غلط کر دیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے ابو العلا مودودی کے کئی ترجمے آپ کو پڑھ کے سنائے کہ جو اس نے شریف گندے ترجمے کیے ہیں اور اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت مبارکہ کو داغدار کرنے کی اس نے کوشش کی ہے. کہ جس طرح کہ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اے نبی اگر آپ کو شیطان بھلا دے، تو یہ ترجمہ حضور کے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہہ کہ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ، تو یہاں پر کاف موجود ہے، کاف ضمیر خطاب ہے، تو کاف ضمیر خطاب ضرور ہے، اس کا معنی تو تم تو یہ ہے. لیکن کیا یہاں تو کہہ کر حضور ہی مراد ہے یا امت مراد ہے؟ اب مفہوم کیا نکلے گا؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اس نے صرف کاف ضمیر کو دیکھ کر ترجمہ کر گزرا، اسے یہ پتا نہیں کہ صرف تو کا ترجمہ کر کے میں کس کی طرح مخاطب کر رہا ہوں اور کتنی قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہا ہوں. کہ جہاں نبی کی ذات معصوم ہے، شیطان ان کو وسوسہ نہیں دلا سکتا، یعنی گمراہ نہیں کر سکتا. تو یہ چیز نبی کریم علیہ السلام، اسی طرح سورہ زمر کی میں نے ایک آیت پیش کی تھی، وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ، یہاں پر بھی تا ضمیر مخاطب ہے، اس کا ترجمہ مودودی نے کر دیا وہاں پر، اور سعودی عرب سے جو ترجمہ چھپا ہے اور جو آئی حج میں دے رہے ہیں، محمد علی جوناگڑی کا ترجمہ جو سعودی عرب بانٹ رہا ہے اس اردو میں، اس میں بھی وہاں پر ترجمہ موجود ہے، وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ نے شرک کیا. میں پوچھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، مقام، مقام عصمت، تمام معاملات، تو اشرکت کا ترجمہ، اشرکت اگر تو نے ترجمہ، اگر وہ لغوی اعتبار سے دیکھے تو تا کا ترجمہ تو ہی ہوتا ہے، لیکن ان تمام شرائط کو اگر وہ دیکھے جو لفظی ترجمہ کہیں پر کرنا منع ہو جاتا ہے، کہیں لفظ ٹو لفظ، وٹ ٹو وٹ ترجمہ اگر آپ کریں گے تو کفر ہو جائے گا. اس کو خاص جو اس کا مقصد اور مفہوم ہے، اس کے پہرائے میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور وہ اصول علماء نے ایسا پیش کیا ہے کہ کہیں پر اللہ اور اس کے نبی کی ذات ایسی ہے جن کے لیے پارسائی مسلح ہے، قرآن کا کوئی کلمہ اگر ایسا آ رہا ہے تو جو ایک ایسا عیب ہے جو ان کی طرف مخاطب ہو رہا ہے، تو پھر وہاں پر اصول یہ ہے کہ قرآن کبھی ضمیر مخاطب کہہ کر رسول اللہ سے کلام کرتا ہے، کبھی ضمیر مخاطب کہہ کر حضور کے ذریعے قوم کو خطاب کرتا ہے. تو لہذا یہاں پر یہ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، مانا یہ نہیں ہوگا، بلکہ مانا جو فاضل بریلوی نے کیا وہ ہوگا، اے قرآن کو سننے والے اگر تو نے شرک کیا. سمجھا؟ تو یہ اصول اگر مد نظر رہے ہیں اور یہ تمام قاعدے و ضوابط مد نظر رہے ہیں تو یہ غلطی لائق نہیں ہوتی. اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ خود کے گھر کا انسٹیٹیوٹ نہ بنایا جائے, خود قرآن کے ترجمے کے بانی مبانی بننے کی کوشش نہ کیا جائے. اس کا آسان اور سہل طریقہ جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ جتنی تحریکیں جو چل رہی ہیں طالبان کی صورت میں, یہ جتنی تحریک جو چل رہی ہے دیوبندیت کی شکل میں, یہ جتنی تحریک چل رہی ہے جناب ابو العلا مودودی کی جماعت اسلامی کی صورت میں, یہ تفرقے اٹھے کیوں ہیں قرآن کے ذریعے؟ یہ اٹھے ہی اس لیے ہے میرے دوستو, جس کی بنیادی مقصد اور بنیادی وجہ جو لاحق ہوئی ہے اس کی وجہ اور اس کا مقصد یہ رہا ہے کہ قرآن کے ترجمے کے لیے, اس کی تفہیم کے لیے خود کو تنہا پیش کر دیا گیا, اور آج تک امت میں اس کے معانی اس کے مفاہیم جو لیے گئے اس سے جان چھڑائی گئی ہے. مثال کے طور پر میں ابو داؤد شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, جس سے آپ کے بات اس بات کی وضاحت مزید ہو جائے گی. ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے بالکل آخر جہاں پر ابو داؤد شریف ختم ہوتی ہے, صحیح عالم نے فرمایا ان من ورائکم فئتن, تمہارے بعد کچھ فتنے اٹھیں گے, صحابہ کو کہا حضور نے, یکثر فیہ المال ویفتح فیہ القرآن, اور وہ فتنہ کیا ہوگا کہ کثرت سے مال بھی ہوگا اور کثرت سے قرآن کی تلاوت بھی ہوگی. دیکھیے حدیث شریف ہے, تاریخ جنین سے آپ آثار قیامت سنتے ہیں, اس کو کون ہے یہ حدیث بھی تو سنائے ذرا. لوگ کہتے ہیں جی تاریخ جنین صاحب نے آثار قیامت پر بڑی زبردست تقریر کی, قیامت کیسی آئے گی؟ میں نے ان سے کہا کہ اپنا چہرہ بھی تو بتائیں جو حدیث میں آپ لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جو قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ کریں گے, قرآن کے مضامین کو بدلیں گے, اس کی ترتیب کو بدلیں گے. یہ رسول اللہ نے, کیونکہ سب سے خطرناک علامت جو قیامت کی ہے وہ قرآن کے مضامین کو مسخ کرنا ہے, اور جب تک قرآن رہے گا قیامت آئے گی نہیں. بڑے بڑے کیونکہ قیامت کی جو علامات کبریٰ ہے سب سے بڑی علامات ہے, ان میں سب سے آخری علامت یہ کہ قرآن اٹھ جائے گا, اور جب قرآن اٹھا تو قیامت آئے گی, اور جب تک قرآن موجود رہے گا قیامت آئے گی نہیں. تو لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو ادھر ادھر کی باتیں تم کر کے علامت قیامت کر کے اپنا سودا بچا کر ان کو بستر لوٹا تھما کر اپنا مرید بنانا چاہتے ہو, تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ قرآن کیسے اٹھے گا, اور قرآن کو اٹھنے کے اسباب کیا ہوں گے, کیا ایسی وجہ بن جائے گی کہ لوگوں کے سینوں سے قرآن نکلے گا؟ وجہ یہی بنے گی کہ آیات قرآن کی پڑھی جائے گی اور مفہوم اور مراد ہٹ کر بیان کیا جائے گا, جو آج تک کسی مسلمان نے نہیں سوچا ہوگا. قرآن کے وہ الفاظ اور معنی اور مفاہیم پہنائے جائیں گے, اور ساری امت کو قرآن ہی سے مشرک بنایا جائے گا, تو وہ انتہا ہو جائے گی قدرت کی برداشت کی, اور پھر حکم ہوگا کہ بس اب قرآن جو کتاب ہدایت ہے اسی کو گمراہی پھیلانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. معاذ اللہ, قرآن خیر کی بات کرتا ہے, اس کے مضامین اور اس کے معنی کو غلط ترجمہ دیا جا رہا ہے, تو پھر حکم ہوتا ہے قدرت کا کہ بس اب قرآن کو سینوں سے اٹھا لو, اب بہت ہو چکا ہے, اب قیامت نافذ کر دو. تو یہی چیز کی روک تھام کے لیے کہ قرآن کو غلط معنی میں پیش کرنا, قرآن کے مفاہیم اور مطالب کو غلط معنی میں پیش کرنا, قرآن کہنا کچھ چاہتا ہے مراد کچھ لی جاتی ہے, جس طرح کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث بھی پیش کی تھی کہ روح زمین کے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں شرار خلق اللہ تعالیٰ, کہ وہ آیتیں جو اللہ نے کفار اور بتوں اور ان کے پنڈتوں اور ان کے مندروں کے خلاف اتاری ہیں وہ مزاروں مسجدوں اور اولیاء پر فٹ کرتے ہیں. یہ تو دور صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, یعنی قرآن کا مفہوم ہے, قرآن کا مطلب ہے, قرآن کا مقصد ہے کافر کی مذمت, یہ اسی آیت کو پڑھ کر اولیاء کی مذمت نکال رہا ہے. تو اب یہ ہے مفہوم کو بدلنا, یہ ہے مفہوم کو بگاڑنا, اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے سے سب سے بڑا خطرہ پیش کیا ہے. اور یہ ابو داؤد شریف حدیث مبارکہ ہے, سرکار فرماتے ہیں مال کی کثرت ہوگی اور قرآن کو کھول دیا جائے گا. کھول دیا جائے گا کہ مراد گلی گلی قرآن کا درس ہوگا, گلی گلی قرآن کے معاملات ہوں گے. اور آپ دیکھیے, میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں, اپنے دل کو ہر تفرقے سے صاف کر کے صرف میں نیچرل اور جینین باتیں اور حقیقی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ غور کیجئے اس پر. جب بھی فتنے کی بات آئی ہے حضور نے قرآن کو پیش کیا ہے کہ قرآن کے ذریعے ہی ہدایت پھیلے گی, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نام قرآن کا لیں گے اور گمراہی پھیلائیں گے. جس طرح کی یہ بھی سنیے, میں ایک حدیث اور آپ کو بتاتا ہوں. یا حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, فتنے ہوں گے, اور ان فتنوں میں مال کی کثرت اور قرآن کو کھولا جائے گا. یہ حدیث یاد رکھیں, ابو داؤد شریف کی, قرآن کو کھول دیا جائے گا. حتی یاخذہ المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغیر والکبیر والعبد والحر, یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر مومن ہر منافق, ہر مرد ہر عورت, ہر چھوٹا ہر بڑا, ہر غلام ہر آزاد, سبھی اس کا درس دے رہے ہوں گے. آ گئی بات, بولیے آ گئی نا بات, جو میں 12-15 دن سے آپ کو لے کر بیٹھا ہوں اور آپ کو لوٹ لوٹ کر رہے کہ ترجمے پر پوری پوری صدیاں یاد دلا رہا ہوں کہ یہ ترجمہ نہیں ہوا ہے جو آج کیا جا رہا ہے، جو ابو العالی مودودی نے کر ڈالا ہے، جو سعودی عرب کے تراجم ہو رہے ہیں، یہ ترجمہ پہلے کبھی نہیں تھا. یہ حضور نے شاہ فرمایا کہ قرآن کیسے کھلے گا، یہ حضور کا فرمان ہے. فرما قرآن ایسا کھلے گا حتی یاخذ المؤمن، کہ مومن بھی اس کا درس دے رہا ہوگا، والمنافق ہو منافق بھی قرآن ہی کا درس دے رہا ہوگا، والرجل مرد بھی اس کا درس دے رہا ہوگا، والمرأة عورتیں بھی درس دے رہی ہوگی. جیو ٹی وی پر درس نہیں ہو رہا عورتوں کا، فرد ہاشمی کا درس نہیں ہو رہا جیو ٹی وی پر. اور فرد ہاشمی کے درس کے بارے میں آپ کس طرح اٹھا کر دیکھیں، میں نے پہلے کہا ہے آپ کے سامنے جو حضرت آدم کے لیے جملہ، اور حضرت آدم جو معصوم ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ حضرت آدم نے جو دانا کھایا اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں عزم اور جزم نہیں پایا، ہمارا آدم اس سے بری تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، وہ اس سے بری تھا. اور اللہ نے حضرت آدم کو زمین کے لیے پیدا کیا، انی جائل فی الارض خلیفہ، اللہ نے حضرت آدم کو جنت کے لیے خلیفہ بنایا تھا تو ان کو جنت میں، اللہ نے زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا تو ان کو جنت میں رہنے کی کیا ضرورت تھی. تو حکمت ایسی بننی تھی کہ کسی طریقے سے زمین بنائیں گے، کیونکہ اللہ نے تو ان کا سب سے پہلا تعارف جو کیا تھا کہ ابھی حضرت آدم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو پہلے جو فرشتوں کو ان کی برتری بتائی تو فرمایا انی جائل فی الارض، کیا فرمایا؟ فی الارض خلیفہ، میں اپنا ایک نائب بناؤں گا، زمین میں نائب بناؤں گا. تو جو زمین کا نائب ہو جنت میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ تو لہذا قدرت اور حکمت نے یہ سارا معاملہ بنایا جس کی بنا پر حضرت آدم زمین پر آئے ہیں، ایک بات. اور دوسری بات، حضرت آدم کا زمین پر آنا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کے مرتبے کی مخالفت نہیں بلکہ آپ کے ذات کی برتری ہے، کیونکہ بندے کے اندر عاجزی، رجوع، استغفار اور خطا اجتہادی کے بعد پھر اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، یہ انسانیت کی خصلتیں تھیں جو اللہ رب العالمین نے اس تمام دستور کو حضرت آدم سے واضح فرمایا. اور جب حضرت آدم جنت میں ہیں تو سارے انسان آپ کے پشت میں ہیں، اس میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، اور کافر جنت میں تو نہیں رہ سکتا. تو لہذا قدرت نے چاہا کہ تو زمین پر جا اور تیرے پشت سے کافر الگ ہو اور مومن الگ ہو، اور جب کافر الگ ہو جائے تو وہ جہنم رسید ہو، اور آدم تو تنہا کیا کر رہا ہے جنت میں، جو تیری پشتوں میں مومنین موجود ہیں اور کفار موجود ہیں، تو کافروں کو نکال اور جنتیوں کو لے کر دوبارہ آ جا. تو یہ ہزار ہا حکمتیں تھیں حضرت آدم کو جنت سے باہر کرنے کی، سمجھ رہے میری بات آپ، باہر کرنے کی. اور اس پر فرد ہاشمی کا یہ جملہ کہنا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، لا حول ولا قوت. تو یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ فاسقہ اور وہ فاجرہ اور وہ ملعونہ اور عقائد بد عقیدے پر مبنی وہ مرد اس کے درس دے رہے ہوں گے، کیونکہ مومن گزر چکا ہے، مومن بھی درس دے رہا ہوگا، منافق بھی درس دے رہا ہوگا، عقائد سلیمہ والے، فطرت سلیمہ والے بھی درس دے رہے ہوں گے، مرد بھی درس دے رہا ہے، عورت بھی درس دے رہا ہے، والعبد گھٹیا قسم کے لوگ بھی درس دے رہے ہوں گے. کیونکہ اب عبد کا معنی تو غلام کو تو ہونے سے رہا، جس کی معاشرے میں کوئی عزت اور اوقات ہی نہیں ہے، جن کی شکلیں دیکھ کر کہے آ جائے، جن کا علم دیکھ کر بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے، یہ آپ کے تاریخ میں بابر چودھری نے پورا قرآن سینٹر کھولا ہوا ہے، جسے قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی کئی آیت ایک پیش کرے تو ایک لفظ کا وہ ترجمہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ دیکھیے کہ پورا قرآن اکیڈمی کھولی ہوئی ہے، درس دیا جا رہا ہے. تو معاشرے کے گھٹیا ترین لوگ، بابر چودھری کی جیسے میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، شیخ محمد ایک گزرا ہے تاریخ روڈ کے اندر، جس نے توریت کا انکار، انجیل کا انکار، ختم نبوت کا انکار، کیا جی وہ قرآن پکڑ کے بیٹھے ہوتے تھے، میرے پاس ڈی وی ڈیز موجود ہے، قرآن پکڑ کے بیٹھے ہیں، سارے فلم اسٹار ان کے سامنے بیٹھے، اور وہ چاہتے تھے کہ جناب 11 مہینے ہم زنا شراب سب کچھ کریں، اور ایسا کوئی ہمیں آدمی مل جائے جو قرآن کے ذریعے ہمیں بتائے کہ تم یہ بھی کرتے رہو اور یہ بھی کرتے رہو سب ٹھیک ہے. تو وہ علماء سے، مساجد سے ہٹے اور کٹے، پہنچے کن کے پاس؟ والعبد، ان جیسے گھٹیا آدمیوں کے پاس کہ جو خود بدکاریوں کے اندر مبتلا تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کو کیا قرآن پڑھ کر ہی درس دیا. آج بھی آپ دیکھیے ٹی وی عام جو عام پرائیویٹ چینلز چلتے ہیں اس میں جناب ان کے درس قرآن بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر حضور نے پہلے اشارہ کیا کہ قرآن کا کھلواڑ ایسا کیا جائے گا، مومن بھی درس دے گا، منافق بھی درس دے گا، مرد بھی درس دے گا، عورت بھی درس دے گی، چھوٹا بھی درس دے گا، بڑا بھی درس دے گا، گھٹیا قسم کے لوگ بھی درس دیں گے، عام لوگ بھی درس دیں گے. حضور نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں اتنی کثرت ہو جائے گی، اور آخر میں دعویٰ کیا ہوگا ان لوگوں کا؟ فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَن يَقُولَ مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِ وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ. اور وہ یہ برملا لوگوں کے سامنے کہا کریں گے کہ رے لوگوں کو کیا ہو گیا، میں تو قرآن کا درس دے رہا ہوں، یہ میرے درس کا کیوں انکار کر رہے؟ یہ حضور نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ بعد میں لوگوں سے یہ کہے گا کہ مان یہ انسان ہے، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جس طرح لوگ ابھی میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن شاہ صاحب کو کیا ہو گیا جناب؟ یہ مودودی کے خلاف بول رہے ہیں, یہ اسرار احمد کے بارے میں بول رہے ہیں, یہ فرد ہاشمی کے بارے میں, یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا ہے کہ کفر جس سختی کے ساتھ کھڑا ہوگا تو اہل حق اسی زبان سے اس کی مذمت کریں گے. سمجھداری بات, اور دلائل کے ساتھ وضاحت کی جائے گی. اور یہاں پر وہ سامنے سے لوگ کہیں گے قرآن تو پڑھ رہا ہے, قرآن تو پڑھ رہا, تو رسول اللہ نے ان کی بولیاں بھی بتا دی کہ وہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کر, اپنے دفتروں میں بیٹھ کر, اپنے اداروں میں بیٹھ کر لوگوں کو کہیں گے مال الناس, کیا ہو گیا ان لوگوں کو, لا یتبعون وقد قرات القرآن, یہ ہمارے ہمیں مانتے نہیں حالانکہ ہم قرآن کا درس دے رہے ہیں. تو آپ دیکھیں لفظ بر لفظ حضور نے بیان فرمایا کہ نہیں فرمایا. یہ علامات قیامات میں سے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے, اب لائیں پیش کریں اس حدیثوں کو سامنے لا کر دیکھا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن کے مدعی, قرآن کی تعلیم کے مدعی ہو کر یہ کہتے ہیں ہم قرآن کا درس دے رہے ہیں, لوگ ہمیں منع کر رہے ہیں. حضور نے کن کے بارے میں یہ کہا کہ ہر ایرا غیرنا تو خیرا قرآن کا درس دے رہا ہوگا, وہ کون ہے ایرا غیرنا تو خیرا؟ وہ ایرا غیرنا تو خیرا وہ ہے جو امت کے طرز, ان کے فکر, ان کے انداز کو چھوڑ کر اپنا انداز نکال رہا ہوگا, وہ ہے ایرا غیرنا تو خیرا, جس کے پاس جانے سے شریعت مطہرہ نے روکا ہے. ہاں لیکن عام شخص چاہے وہ کسی بھی صدی میں پیدا ہو, کسی بھی برادری میں پیدا ہو, کسی بھی علاقے میں پیدا ہو, اس نے قرآن کو سمجھنے کا فہم حاصل کیا اور دوران درس سمجھانے میں اور سمجھنے میں وہ طریقہ اختیار کیا جو ہمیشہ سے امت نے کیا ہے, تو حضور نے فرمایا وہ مومن ہے, اس کا حق تھا قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو سمجھانا, کیونکہ اس نے رب سے دعا کی تھی نا کہ ایک دن صراط المستقیم. میں نے پہلے بتایا کر کے درس میں پرسوں کے کہ صراط المستقیم سے مراد قرآن ہے. اس نے دعا کی تھی ایک دن صراط المستقیم, یا اللہ مجھے قرآن کے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر چلا جنہوں نے قرآن کے مضمون کو سمجھا ہے. تو لہذا نماز میں دعا کی جاتی ہے انعمت علیہم, جنہوں نے سمجھا ہے. یہاں کہا جدید میری تحقیق ہی ہے, ہم نے کہا اپنی تحقیق اپنی جیب میں رکھی ہے, ہم ناک تک فرقوں میں ڈوب گئے ہیں اور جماعتوں کے اندر ڈوب گئے ہیں اور مسائل کے اندر ڈوب گئے ہیں. آپ کی تحقیق کو لے کر ہم نے کیا کرنا ہے, یہ بتاؤ اولیاء کی کیا تحقیق تھی, یہ بتاؤ جو امت کے صالحین تھے ان کی کیا تحقیق تھی. یہ ایک آئیڈیل طریقہ ہے, یہ ایک سب سے محبوب طریقہ ہے تفرقے کے درجہ بند کرنے کا اور ہر ایک کی مارا ماری, ہر ایک کی تفسیروں کو بند کرنے کا, انہی تفاسیر کو متعین کیا جائے اور انہی معنی کو متعین کیا جائے کہ جو معنی اور مفاہیم اولیاء کے پاس ملتے ہیں, اکثر امت کے پاس ملتے ہیں, سوال اعظم کے پاس ملتے ہیں. اور یہی اہل سنت کا شعار ہے, یہی مقصد قرآن کے ترجمے, قرآن کو درس دینے سے پہلے قرآن کے قاری اور قرآن طالب علم کو سمجھنا ضروری ہے, جو 15 دن سے ہم مسلسل بٹھا کے آپ کو سمجھا رہے ہیں. اور یہ گفتگو ہمارے اختتام کی طرف چل رہی ہے, پھر ہم سورہ کوثر کی طرف آنے والے ہیں تاکہ جو نصیحتیں وہ مکمل ہو جائیں, ہم اپنے ذمے سے عہدہ برا ہو جائے کہ جناب ٹھیک ہے جو قرآن کا درس شروع کرنا تھا تو اس سے پہلے اس کی شرائط ذکر کر دیے گئے. اب آئیے میرے دوستو, جو یہاں پر میں آپ کی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جو تھوڑا سے وقت اس حوالے سے ہمارے پاس بچ گیا, تو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث آپ نے سماعت فرمائی کہ جس سے اس مسئلے کی مکمل طور پر توضیح ہو گئی کہ لوگ قرآن ہی کے ذریعے آ گئے. میں ایک حدیث اور آپ کو یاد دلا دیتا ہوں قیامت قرآن کے حوالے سے, ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھیے, جس کی سند کو مسند ربی اعلیٰ نے اسناد الجید کہا ہے اور ابن کثیر میں اس کو بڑے طراق کے ساتھ نقل کیا ہے. اور میں تو کہتا ہوں اس دور میں بد مذہبوں کو سمجھنے کے لیے حدیث سب سے بڑی تریاق ہے, سب سے زبردست قسم کی لائٹ ہے یہ, جس کی روشنی میں آپ صراط مستقیم کو تلاش کریں گے. اور میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کیا ہے, سورۃ الاعراف کے ضمن میں ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے. بلم باورہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے, سورہ اعراف کے اندر آیا آیت نمبر 175 کے اندر, اس میں ایک آیت کہہ کر رب کریم نے اس کے تمام تر نماز, روزہ, زکات, اس کی تمام چیزوں کی مذمت کی ہے. بلم باورہ بنی اسرائیل کے, بعض علماء نے بلم باورہ مراد لیا ہے سے کہ بنی اسرائیل کے بڑا ایک عابد و زاہد اور بڑا نیک شخص تھا اور اس کو قوم نے چڑھایا کہ تو اتنا بڑا نیک شخص ہے تجھے کسی کی تعظیم کرنے کی کیا ضرورت ہے, جس طرح یہ کہتے ہیں آپ خود اتنے بڑے مولوی ہو گئے, لوگ اعلیٰ تھے آپ ابو اعلیٰ ہو گئے. یہ کہتے کہ سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ ہمارا نبی کہنا شرک ہے. میں نے کہا حضور کو اعلیٰ نہیں کہا جا سکتا, کیوں؟ کہنے کا اللہ اعلیٰ ہے. تو میں نے کہا تو جو ابو اعلیٰ ہو گیا, یہ تو کفر بالا ہے, کفر ہے. ابو کا معنی ہے باپ بڑا, تو ابو اعلیٰ اگر مودودی جیسے منحوس کو ابو اعلیٰ کہا جا سکتا ہے تو اولیاء کاملین کو, صحابہ اکرام کو اور بالخصوص سید عالم, تو اس کے متفق طور پر, مسلمہ طور پر قرآن کی کئی آیات اور احادیث سے مستحق ہے کہ آپ کی شان میں کہا جائے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. جن کو یہ اعلیٰ کے معنی نہیں سمجھ میں آتے وہ قرآن کا درس دے رہے. اسرار احمد کی تقریر ہم نے دیکھی ہے, وہ کہنے کہ یہ اعلیٰ کا معنی رسول اللہ کے لیے کیسا. میں نے کہا جو سادی اردو تمہیں نہیں سمجھ میں آتے تم قرآن کا درس دے رہے ہو, یہی تو حضور نے فرمایا تھا ہر ایرا غیر نبتو خیرا، جو نبیوں کی عظمت اور قرآن کی عظمت اور حرمت کو نہیں جانتا وہ نبی سے متعلق قرآن کے ترجمہ کیا کرے گا، جس کو یہ نہیں پتا کہ اعلیٰ کا لفظ خدا کے علاوہ بھی کسی کو بولا جاتا ہے، وہ اگر پورا قرآن انسٹیٹیوٹ کھول کر بیٹھ جائے تو یہی تو حضور نے فرمایا جو مدعو حدیث میں پیش کر رہا ہوں کہ جو تفرقے کے انبار لگیں گے. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کرنے کی کوشش کی معاذ اللہ. بلم باؤ لوگوں نے کہا تو بڑا شریف زادہ ہے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پیچھے چلنے کی؟ حضرت موسیٰ سے الگ ہو جا. وہ جماعت سے الگ ہوا، سباد اعظم سے الگ ہوا، غیر مقلد بنا. جب وہ الگ ہوا، چھوڑ دی ساری چیزیں، تو قرآن کریم نے اس کی مذمت کو ذکر کرتے فرمایا کہ فکان من الغاوین، وہ بدبختوں میں سے، گمراہوں میں سے، دھتکاروں میں سے ہو گیا. اس کے تحت ابن کثیر نے ایک واقعہ بالکل اس آیت کی تفسیر کرنے کے لیے لا کر تفسیر ابن کثیر کے اندر رکھا ہے، اور واضح طور پر لکھا ہے کہ مسلم نبی یانا سے سبھی سے پاک کو اس نے لیا ہے. توجہ سماعت فرمائیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح یہاں پر فرمایا نا کہ ایک قوم آئے گی، ایک دور آئے گا، جو ابو داؤد میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ایک دور آئے گا کہ ہر چیز کی کثرت ہوگی، صرف مال ہی کی کثرت نہیں ہوگی، قرآن کے درس کی بھی کثرت ہوگی، قرآن کے درس کی بھی کثرت ہوگی. اب تو ٹائی والا، چڈی والا، پنین والا، ہر بندہ قرآن لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ آؤ قرآن لوگ، اور یہ درس دیا جاتا ہے. مولویوں نے خواہ مخواہ یہ کہہ رکھا کہ قرآن بڑا مشکل ہے، قرآن تو بہت آسان ہے. تو حضور نے فرمایا، پہلے بتایا حضور نے کہ وہ کتاب جس کو حضرت عمر 12 سال صرف سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کے سامنے گزارے، وہ کتاب آسان کتاب ہے؟ حضرت عمر جیسا عربی اور فصیح اللسان شخص، عربی النسل شخص، صرف سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے، پورا قرآن نہیں، صرف سورہ بقرہ جس کی 200 سے زیادہ کچھ آیات تھی، اس سے کم آیا تھا، 300 سے کم آیات کو سمجھنے میں 12 سال گزار دے، وہ کتاب کوئی آسان کتاب ہوگی؟ بولیے وہاں کوئی آسان کتاب ہوگی؟ تو آج جناب میرا گھر تو خیرا قرآن کھول کر بیٹھا ہو، یہ قرآن کو سمجھ آ جاتا، قرآن سمجھ میں آئے گا. قرآن آسان ہے کب؟ کہ قرآن پڑھو تم اور سمجھو پوری امت کے نظریے سے، پھر قرآن آسان ہے. خود سے سمجھو گے تو سوائے فتنے اور اس کے کچھ نہیں ہوگا جو قرآن میں نے ابھی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ قرآن کی کثرت ہوگی. یہ حدیث پاک بھی کتاب کے اندر بڑے واضح طور پر موجود ہے، مسلم نبی یعلا کے اندر اسناد جیت کے ساتھ موجود ہے. یہ علامات قیامت میں سے رسول اللہ نے ذکر فرمائی، فرمائے وہ قوم باقاعدہ اٹھے گی میری امت کے اندر، اور میری امت کے لیے انا مما اتخوف، اور میں سب سے زیادہ اس کا خوف رکھتا ہوں. حضور وہ خوف کیا ہوگا؟ کیا وہ مندروں سے نکل کر آئے گی؟ کیا وہ سلیب اٹھا کر لائے گی؟ کیا وہ گرجوں سے نکل کر آئے گی؟ سرکار نے فرمایا نہیں، یقرا القرآن، وہ قرآن پڑھے گی. اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلامات کے نزاکت کو دیکھیے کہ سب سے زیادہ خطرہ مجھے اس قوم سے ہے. کس قوم سے؟ فرمایا جو قرآن پڑھے گی. یہاں تک حضور ارشاد فرماتے حتی روحیت بہجت علیہ، یہاں تک کہ قرآن کے پڑھنے کی تازگی بھی اس کے چہرے پر نظر آئے گی، بڑا نورانی چہرہ ہوگا. فرماتے ایک وقت تک تو وہ قرآن کی خدمت کرے گی، اچانک انسلخ منہ، پھر وہ قرآن کے پیغام سے ہٹے گی اور پھر اپنے منمانی تراجم کی طرف آئے گی، اور پھر اپنا غلبہ لینے کے لیے اور اپنی چودراہٹ کو بٹھانے کے لیے جو آج صبح سر سے تحریک شروع ہوئی ہے، جو اسماعیل دہلوی نے پہلے 1857 کے قریب سے وہ تحریک شروع کرائی تھی کہ اپنی منمانی رائے اور اپنے مطلب کا ایمان، اپنے مطلب کے اسلام کو لوگوں پر نافذ کرنے کے لیے وہ لوگ اٹھیں گے. پہلے قرآن پڑھ تبلیغ کر کے نیکی کی بات کر کے اپنا ایک مقام بنائیں گے لوگوں میں، اور اس کے بعد وہ اچانک کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہو کر رسول اللہ فرماتے کیا کریں گے؟ فرمایا وہ سعالا جاری بالسیف، میری امت کے لیے تلوار کھینچیں گے اور لوگوں کو قتل کرنا شروع ہوں گے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے، اس کو نئی سوال سن لیجیے. وہ سعالا جاری بالسیف، اپنے علاقے والوں پر تلوار اٹھا کر قتال شروع کریں گے، اور جب قتل کریں گے ان کو تو بھائی قتل کرنے کا کوئی جواز ہونا چاہیے نا. اب خود ہی اگر یہ کہیں کہ ہم نے نئی پارٹی بنائی ہے اس لیے ہم اپنی غیر پارٹی کو مار رہے ہیں، تو خود یہ بدنام ہوں گے. تو وہ اٹھائیں گے قرآن ہی کو اور قرآن کے مضامین ہی کو، اور جب وہ لوگوں کو قتل کریں گے تو لوگ پوچھیں گے یار یہ نمازی داڑھی والوں کو تم مار رہے ہو؟ وہ رما ہو بالشرک، حضور فرماتے ہیں کہ وہ میری امت پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے اور کہیں گے یہ سارے مشرک تھے اس لیے ہم ان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا آج؟ یہ کہتے ہیں نبی کے علم غیب نہیں جانتے. میں نے کہا موٹے پیٹ والے، اگر تو نبی کے علم غیب کو جان لے تو نبی پھر تو تیری ساری جماعت واضح ہو جائے گی. اس لیے کہ نبی کے غیب کا تم انکار اس لیے کرتے ہو کہ تمہاری رگ رگ کی خبر حضور نے پہلے سے مرمت فرمائی ہے. سرکار فرما رما ہو بھی شرک, وہ ان پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے. لے آئے کوئی بات اس کا جواب, پوری دنیا سن رہی ہے اس پر. لے آئے اس کے مراد کے اہل سنت ہے. اہل سنت نے کس پر شرک کا فتویٰ لگایا ہے؟ اہل سنت نے شرک کا فتویٰ لگا کر کس پر قتال کیا ہے؟ لیکن آج بھی پورا میڈیا اس بات کی گواہی دیتا ہے, فلاں قاری کا چیلا پکڑا گیا, فلاں قاری کا خود کش پکڑا گیا, اور وہ کہتا جاؤ مزاروں پر دھماکہ کرو, اس لیے کہ مشرک تھے ہی سارے. تو یہ درس کون دے رہا ہے؟ تقویۃ الایمان کس نے لکھی؟ دیوبندی وادیوں کے سب سے مسلم مولوی اسماعیل دہلوی, شاہ ولی اللہ کا پوتا, جس کے لیے شاہ ولی اللہ کی روح بھی تنگ ہے کہ میرے خاندان میں کون پیدا ہو گیا. اور اس نے تقویۃ الایمان لکھ کر یہ کہا کہ روح زمین پر شرک عام ہو چکا ہے. اس کی اتنا ہے کتاب کی تقویۃ الایمان کی, شرک عام ہو چکا ہے اور اس کے خلاف جہاد ہونا چاہیے. میرے پاس کلپس موجود ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریر کے, آپ یوٹیوب پر جائیے اور آپ اسرار احمد نے جہاں پر میلاد پر تقریریں کی ہے ان تقاریر میں دیکھیے. ہمارے پاس, ہم نے اس کو اپنے لیپ ٹاپ کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے. اس میں اسرار احمد نے حیدرآباد دکن کی حالیہ تقریر, مرنے سے پہلے جو گیا تھا وہاں, اس نے تقریر کرتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اگر کسی غیر شرعی چیز کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو, اور ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے اس کو برا مانو. اس نے واضح طور پر کہا یہ لوگ میلاد النبی کرتے ہیں, عید میلاد النبی کرتے ہیں, ان کو ہاتھ سے روکا جائے. یہ لفظ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں, ہاتھ سے روکا جائے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکتے تو ان کے لیے بہت زیادہ دشمنی دل میں رکھو اور ان کے خلاف جہاد کرو, جہاد کرو, جہاد کرو. یہ ہے اسرار احمد کی تقریر جس کا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں, سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور آپ چلے ہیں جناب ان کے انسٹیٹیوٹ پر کہ جی قرآن قرآن, ارے وہ تو بہکائے گا ہی قرآن کے نام پر, لیکن جو فساد ہے, جو بدعقیدگی ہے, وہ کئی نہ کئی کھل کے سامنے آتی ہے. اور ایک میں کئی کلپ موجود ہے یوٹیوب پر اس کی تقریر کے, جس میں اس نے کہا ہے کہ جو میلاد النبی کرتے ہیں ان کے خلاف دل میں بغض رکھنا ہے اور ان کے خلاف جہاد کرنا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ سمجھ رہے ہیں کچھ آپ؟ یہ وہ چیز جو سید عالم نے فرمایا تھا کہ قرآن ہی کے نام پر کھڑے ہوں گے, اور قرآن ہی کے نام پر کھڑے ہو کر پھر میری امت کے ساتھ قتال کریں گے اور ان پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے. تو قریب میں حضرت حذیفہ بن یمان موجود تھے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ, وہ جو مارنے والا بھی تو قرآن پڑھ رہا ہوگا, مرنے والا بھی قرآن پڑھ رہا ہے. حضور نے فرمایا دورو, فرمایا اس میں مشرک پھر کون ہوگا؟ مارنے والا مشرک ہوگا, یہ جو مر رہے ہیں وہ ٹھیک مشرک ہے. سرکار نے فرمایا, پوچھا جب سرکار سے کہ ایہما اولا بالشرک الرامی والمرمی, مارنے والا یا مرنے والا؟ تو حضور نے فرمایا الرامی, مارنے والا بدبخت خود مشرک ہوگا, میری امت تو غریب ہوگی. آئی ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ ہیں جو حدیث پاک آگے پہنچائیں گے؟ ٹھیک ہے, اس کا عام حوالہ پھر سن لیجیے. حدیث پوری یاد ہو گئی آپ کو, قرآن پڑھیں گے, قرآن کا سہارا لیں گے, اپنی جماعت کو مشہور کریں گے, پھر اپنا غلبہ کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں ماریں گے. ماحول کیا ہے مجھے پتا ہے, حالات کیا چل رہے ہیں مجھے پتا ہے, مجھے اس وقت کون کون سن رہا ہے مجھے سب پتا ہے, اس کا ریپلائی کیا آتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں اور سہتے ہیں. لیکن منصب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مومن تو دنیا میں مسافر ہے, اگر اس زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اس زندگی میں رسول اللہ کے دامن کرم میں آ کر اپنی گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے تو حق بول, امت کی بھلائی کی باتیں کر. یہاں پر میں بیٹھ کر آپ کو لالی پاپ اور رسگلے نہیں کھلا سکتا, اس لیے کہ ایک تو ہم جل رہے ہیں, تو اس وقت تدارک جو ہے وہ ہوگا کہ اپنے گھر کو جلنے سے کیسے بچایا جائے, فکر کو کیسی جوان کی جائے, معاملات کو کیسے مضبوط کیے جائیں. ہر بندہ ہی اگر ایک محک پر چلا جائے تو اصل بنیاد کو کب سمجھیں گے ہم اور کب سمجھائیں گے ہم؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اسی درد کے ساتھ 15 دن سے ہم بیٹھ کر آپ کے سامنے صرف تاریخ قرآن, نزول قرآن اور قرآن کے معانی اور مفاہیم اور اس کی تفسیر اور معنی کرنے کے جو اصول شرائط ہے, انتہائی علمی اور مشکل اور خطرناک موضوع ہے, لیکن الحمدللہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. نہ اس سے مخصوص کوئی سیاسی جماعت بنائی ہم نے, نہ ہم پیر بننے کا شوق رکھتے ہیں, نہ ہمیں اس سے کوئی غرض اور مطلب ہے, نہ ہمیں وہ کوئی اتنا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ بندہ اپنے عمل کا جواب دے دے تو وہ کافی ہے, چلے جائے کہ اپنی عمری کو کاندھے پر بٹھائے. یعنی بندہ تنہا رہے اور ہلکا پھلکا رہے, بغیر پیری مریدی کی بھی دین پھیلایا جا سکتا ہے, بغیر پیری مریدی کے بھی عشق رسول دل میں ڈالتے چلے جائیں, تاکہ تقاضا مکمل ہو جائے کہ پیر خود شکار نہیں کر رہا, رسول اللہ تک پہنچا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں جو دوران حالات ہیں. الا ماشاءاللہ پیران زمان بھی موجود ہے جو پیریت اور شیخیت کا حق ادا کر رہے ہیں, وہ اس سے مستثنا ہے. وہ اس سے مستثنا ہے جو شیخیت کا اور پیریت کا اور سلسلوں کا حق ادا کر رہے ہیں. لیکن مارکیٹ میں جو مداری اور شکاری جو پیدا ہو گئے ہیں ان کی مذمت کرنا ضرور ہے. ٹھیک ہے, ان کا دادا نیک گزرا ہوگا تو کب بیٹے کو بھی پوچھنا شروع کریں. اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس. بیٹا اگر بے عمل ہے چھوڑے اس کو, دادا کی جو کتابیں تو موجود ہوگی نا, ان کی تعلیم تو موجود ہوگی, اس پر چلیں آپ. اب اس نااہل داڑھی منڈے, اس بے نمازی, اس غیر عالم کو اگر تم پرموٹ کرو گے تو پھر صدی تک امت اس کی غلام بنے گی اور اس گناہ میں تم شریک ہو جاؤ گے. اگر اوپر کا شخص عالم تھا, نیک تھا, اس نے اپنی تعلیمات جب چھوڑ دی ہے تو تمہیں نئے جوکر کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہی نیکوں کی کتابوں کو پکڑ کر رسول اللہ تک پہنچ جائیے. پھر دوبارہ ایک تاریخ آپ بنا رہے ہیں, جس طرح اندر سندھ کے اندر وڈیرے اور آری کی لڑائی ہوتی ہے کہ وڈیرے کا بیٹا بھی وڈیرا ہے. یہ برہمنوں کا مذہب نہیں ہے کہ اگر برادری الگ ہو گئی ہے تو سب اچھوت اور پلیت ہے. نہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ اسلام ہے کہ اللہ کی نظر میں, اللہ کی قدرت کی نظر میں وہی محترم ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اپنے آپ کو لے جا کر کسی شخص کو اگر دیکھو تو اپنے پیر کی نظر سے نہیں دیکھو, اس کو لا کر رسول اللہ کے منصب کے تحت دیکھو کہ یہ اس پر اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا ہے. ہمارے ساتھ آج یہ ہوتا ہے کہ جو حضور کی گستاخی کر گزرے اس کے لیے ہمارا گوشہ بڑا نرم ہوتا ہے, پیر کی گستاخی کرے تو وسیلے چڑھا دیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بے حیائی کا منصب ہے اور انتہائی بے اعتدالی کا منصب ہے کہ جو اصل جس کے لیے ہمیں تیار ہونا تھا ان کو تو ہم نے بھلا دیا ہے اور ہم کسی اور رش کی طرف چل پڑے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہی حضور نے اشارہ فرمایا کہ میری امت غریب ہوگی. اور شرک کا مضمون تو اتنا خطرناک ہے میرے دوستو, حضور نے کبھی اس کو اپنی امت کے لیے پسند نہیں فرمایا. حضور نے شرک کی مذمت ضرور کی ہے لیکن اپنی امت مرحومہ کے لیے کبھی حضور نے اس لفظ کو سننا بھی گوارا نہیں کیا ہے. کیونکہ امت کی دو قسمیں, امت اجابت اور دعوت. امت بولیے اجابت اور دعوت. اجابت وہ ہے جو حضور کا دین اس تک پہنچا, اس نے قبول کر لیا, اجابت بارہ قبول کرنا. ایک ہے دعوت, جیسا کافر بھی حضور کی امت کے اندر ہے کہ نام پہنچ رہا ہے لیکن وہ اس کو قبول نہیں کر رہا, تو دعوت. لیکن جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اکثر الاکثر ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. یہاں تک کہ حضور صحابہ سے رخصت ہو کر اللہ کے پاس جا رہے ہیں لیکن وہ آخری خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں گھبرانا نہیں, میں تم سے بڑی امید رکھتا ہوں اور اپنی پوری امت سے بڑی امید رکھتا ہوں. ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی, مجھے اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے کہ تم توحید چھوڑ کر مشرک ہو جاؤ گے. یہ حضور نے بخاری میں فرمایا. ابن ماجہ کے اندر حضور نے فرمایا کہ میں اس بات کا خوف نہیں رکھتا, لست اقول لکم تعبدون شمسا ولا قمرا ولا وسنا, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بعد میری امت سورج کو پوجے گی. یہاں سے صحابہ نہیں مراد, پوری امت مراد ہے. کہ میرے بعد میری امت سورج کو پوجے گی, چاند کو پوجے گی, بتوں کو پوجے گی, میں نہیں ڈرتا اس بات سے, میری امت یہ نہیں کرے گی. فرما ہاں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جس بات کا خوف میرے لیے ہے وہ شہوتن خفیتن, یعنی میری امت جو ہے وہ نفسانی خواہشات میں اور مادی محبت میں مبتلا ہوگی لیکن توحید کو چھوڑ کر شرک بھی نہیں کرے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ کہیں گے شاہ صاحب یہ حدیثیں اور بھی تو معنی رکھتی ہے, اور آپ اتنے جذبات میں اور اتنے جوش میں اور امت کے اتنے درد کے اندر یہ بڑا اعلان کرتے ہیں کہ جناب امت میں شرک نہیں ہوگا, تو یہ جذبات تو آپ کی ذاتی رائے ہے. تو میں کہوں گا تھوڑی دیر کے رخ صاحب سن لو, حدیث تو ہم نے سنی ہے, اس پر جذباتی رویہ دکھانا کس کا عمل ہے؟ اب سنیے آپ, مسند امام احمد اٹھا کر دیکھیں. مسند امام احمد سیر اعلام النبلاء, مسند امام احمد کے اندر حضرت ابو دردا کی جو مسند ہے, مسند ابی دردا, کیونکہ حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد کے اندر کئی مسانید جمع کی ہے, مسند ابی بکر, مسند عمر, مسند عثمان, مسند علی, یعنی جو حدیثیں ان سے روایت تھی. تو مسند ابی دردا کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مسند شداد بن عوص اس کے اندر بھی روایت موجود ہے, مسند ابی دردا میں بھی ہے اور مسند شداد بن عوص بھی, حضرت شداد بن عوص بھی حضور کے صحابی ہیں. تو میں سنیے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں, ایک لمحہ فکریہ دے کر, کیونکہ ایک دن کی چھٹی ہوئی ہے, پھر آج آپ کو تازہ کر کے کل ایک اہم موضوع کی طرف میں نے لے جانا ہے اور مفہوم کے اندر جو بدلی ہے اس کی طرف لے جانا ہے. لہذا آج کی تقریر مت سنیے, یعنی بھولیے گا مت, اس کو غور سے سماعت فرمائیے اور اس توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ کل کی جو تقریر آئے گی اس کے لیے بنیادی مقصد جو بنے گا وہ آج کا مقدمہ ہے, وہ احساس ہے. اگر دل ہے, درد ہے, زمین میں غیرت کی حرارت ہے تو آئیے گا. ورنہ ہم کہتے ہیں ایک ہو, کوئی ایک بھی نہ ہو تو یہ کیمرہ سامنے موجود ہے, دنیا کے اندر کوئی ایک ہے تو ہم اس کو مخاطب کر کے تقریر کریں گے. اگر امت کا درد ہے آپ کے اندر, اور جو اس وقت اہل حق کے خلاف جو ایک یلغار بد مذہبیت کی چل پڑی ہے, ہیں غلط گندے اور خود کو حق کہہ کر اہل حق کو بدنام کر رہے ہیں, امت کے عقیدے کو مسخ کر رہے ہیں, یہ اگر آپ کی طبیعت ایسی سننے کی ہے اور اگر ایسی چیزوں سے آپ بھاگتے اور کہتے پانجو کرو, اگر ایسا مزاج ہے تو براہ کرم تشریف بتائیے گا. امت کے لیے اجتماعیت کا مزاج ہے اور غیرت اور باطنی جرت کا میدان ہے, تو میں کہوں گا خدا کی قسم آپ کی پورے سال کی صلاۃ تسبیح ایک طرف اور اس فکر کو جوان کرنا ایک طرف ہے, آپ کے پورے سال کے ختم قادریہ اور وظائف ایک طرف, اور ایک طرف صرف بیٹھ کر اس فکر کو سمجھنا ایک طرف ہے. اس لیے کہ اس وقت آپ تنہا نہیں بیٹھے, وظائف کے لیے نہیں بیٹھے, نفس کے لیے نہیں بیٹھے, امت کی خیر خواہی اور سرکار کے دین کو بچانے کے لیے بیٹھے. میں نے درجہ آپ کو بتا دیا ہے, مرکزیت مرکزیت ہوتی ہے, عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے, نیکی کی دعوت سب سے بڑی نیکی کی دعوت عقیدہ ہے, سب سے بڑی نیکی کی دعوت عقیدہ ہے, سب سے بڑی نیکی کی دعوت امت کی سب سے بڑی خیر خواہی, ان کو بہت بڑے فطرے سے متعلق کرنا ہے, اس کے بعد اعمال ہے, اس کے بعد دوسری چیز ہے. یہ سب چیزیں اچھی ہیں لیکن سب سے پہلے وہ ہے جو سر کا مقام ہوتا ہے, اس کے بعد پیٹ کا مقام ہے, اس کے بعد ٹانگوں کا مقام ہے. تو اصل چیز اپنے عقیدے کی حفاظت, دوسرے کے عقیدے کی حفاظت. ایک جو سمندر آ رہا ہے, سیلاب آ رہا ہے, خود نہ بچیں, دوسرے کو تیار کریں اور لا کر کوئی شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار کھڑا کریں سامنے, فکروں کی دیوار کھڑا کریں. کچھ نہ کر سکیں تو اس احساس میں روئے تو صحیح کہ امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے لیے رات کو کبھی فکر تو کریں کہ رسول اللہ کے قلب و جگر پر کیا گزر رہی ہوگی, کہ سرکار کی سنتوں کے معنی کو کس طرح بدلا جاتا ہے اور قرآن کے مضامین کو کس طرح بدلا جاتا ہے. بھولے بھالے نوجوانوں کو صرف درس تبلیغ لوٹا کس طرح نماز کے نام پر کس طرح جھانسا دے کر ان کی آخرت خراب کی جاتی ہے. اس کے لیے درد تو رکھ سکتے ہیں نا, کچھ کر نہیں سکتے ہم تو کم سے کم درد تو رکھ سکتے ہیں. لہذا یہ قرآن کا مہینہ ہے. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اگر اپنی خیر خواہی چاہتے ہو, میں آپ کو یہ نہیں کہتا گیلی کوچے کو جلا دو, میں کہتا ہوں یہ درد رکھیں کہ امت محمدیہ پر بڑا کٹھن مرحلہ آیا ہوا ہے, اور پھر فکر کر کے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں, دوسروں کو بھی بچائیں. اب دیکھیں آپ یہ جذبات کہ شرک کا فتویٰ کبھی مومن برداشت نہیں کر سکتا, کبھی مومن اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. میں نے حضرت شداد بن اوس کی مسند کی بات کی آپ کے سامنے, حضرت ابو دردا کی مسند کی بات کی آپ کے سامنے, مسلم امام احمد کے اندر ان دونوں کی مسانید موجود ہے. شداد بن اوس کی مسند کے اندر, مسند کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت شداد بن اوس یعنی شرک کا فتویٰ امت کے لیے برداشت نہ کرنا اور اس پر بلک جانا, اس پر چیخ مار دینا, اس پر جذبات لے آنا, یہ امام احمد رضا ہی کا طریقہ نہیں بلکہ یہ صحابہ کا اصل میں طریقہ ہے. امام احمد رضا تو چیخ اٹھے وہابیوں کے فتوے کے سامنے, انگوٹھا چوم لیا تو اس نے شرک کا فتویٰ لگا دیا, کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیا تو اس نے شرک کا فتویٰ لگا لیا, حضور کی عظمتیں قبول کی تو شرک کا فتویٰ لگا لیا, حضور کی تعظیم کی تو شرک کا فتویٰ لگا لیا. امام احمد رضا چیخ اٹھے, فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مربت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پر لعنت کیجئے. چیخ اٹھا امت کا امام, چیخ اٹھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے امت کے ساتھ. یعنی اصل تقویٰ اصل فہم قرآن کرنے پیش کروں گا, یہ حضور کی تعظیم اور ادب سے آئے گا. تو حضور کی تعظیم اور ادب جو اصل دین تھا, ان بدبختوں نے ان کو شرک کہا, تو امام احمد رضا نے اپنے جذبات کو اس بھڑاس کو بیان کیا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, بولیے مل کر اس مذہب پر لعنت, اس برے مذہب پر. اگر نبی ہی کا ادب شرک ہو جائے گا تو مندروں میں تو گھنٹے بجانے جائیں گے. نبی کا نام چننا اگر شرک ہو جائے گا, نبی کے حضور درود و سلام کے لیے قیام تعظیمی اگر شرک ہو جائے گا, تو دین کے پاس بچے گا کیا پھر. اب آپ دیکھیے سنیے, جو آخری گفتگو پیش کر کے بالکل ہمارا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے, جو چند منٹ لگے میں اپنے موضوع کو مکمل کر رہا ہوں. یہاں پر ایک فکری گفتگو کے حوالے سے آخری بات, آپ نوجوان اس لیے آپ کو دیکھ کر میں بہت جذبات میں آتا ہوں, اس کی وجہ یہ کہ آپ کے سامنے پہاڑ جیسا مستقبل پڑا ہوا ہے, اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کرے, کیونکہ آپ میں اکثر غیر شادی شدہ ہیں, ابھی آپ کی شادیاں ہونی ہیں خیر سے انشاءاللہ, آپ کی اولادیں ہونی ہیں, ان کی تربیت ہے, اب مراحل یہ ہیں, آگے کے مراحل کیا ہوں گے. خدا کی قسم میرا اور کوئی ارادہ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ آپ کی نوجوانی اور آپ کے چہروں پر سنت دیکھ کر اور آپ کے اندر قرآن کی محبت دیکھ کر میرا دل تڑپتا ہے کہ آگے آپ کے سامنے پہاڑ جیسا مستقبل ہے, ابھی سے تیاری کریں مضبوطی کی، ابھی سے تیاری کریں. اور آپ ہی کی طرف امت کی نظر ہے کہ آپ نوجوان ہی آگے بڑھ چڑھ کر کوئی حصہ ادا کر سکتے ہیں. میں درس دے کر اندر جاتا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں آتا، لیکن دو تین نوجوان ضرور آتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاہ صاحب آج یہ بات سمجھ میں آئی، ہم کو یہ کرنا چاہیے، ہم کو یہ کرنا چاہیے. اس جذبات کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے کہ ان میں شعور ہے، جذبات ہے، امت کی لگن ہے. صرف یہ پیٹ ہی نہیں پالنا چاہتے، یہ غریب امت کا خیال بھی رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ اصل مزاج جو نوجوانی کا ہے، یہ قرآن و سنت کے تحت میں آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں. اب سنیے، شرک جس طرح ماں کی گالی سن کر بندہ پیش میں آ جاتا ہے، اس طرح کبھی شرک کی گالی سن کر منہ نیچے کر کے نہیں جانا چاہیے، بلکہ آگے کو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے. یہ صحابہ کا طریقہ ہے. کس کا ہے؟ اب آپ دیکھیں، شرک کی مذمت پر میں نے حدیث بتا دی. حضور نے فرمایا میری امت سے مجھے یہ توقع نہیں ہے، میری امت کے نوجوان بوڑھے یہ نہیں کریں گے جو یہ منسوخ کر رہے ہیں. اور وہابیوں کی ساری دکان اس پر چلتی ہے، وہ پہلا فتویٰ شرک کر کے اپنے آپ کو کلیئر کرتے ہیں. یہ شرک ہو رہا ہے، لہٰذا آپ ہماری جماعت میں آئے. ان کی بنیاد یہ پہلے ہی ہے، اور الحمدللہ اہل حق کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ بس اگر آپ نے زندہ رہنا ہے، مسلمان بننا ہے، تو عشق رسول کو فروغ دیں. عشق رسول کو فروغ، جس کو اقبال جیسے آدمی نے جنہیں مدرسہ بنایا تھا، نہ اہل حدیثوں کی طرح گھٹنے تک داڑھی رکھی تھی، لیکن وہ اس مقصد کو سمجھ کے کہنے لگا کہ کی محمد سے وفاقونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ان اصل اصول دین جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. اپنے دین کو مضبوط کرو گے، دین تمہارا نمازوں سے نہیں مضبوط ہوگا، دین تمہارا روزوں سے نہیں مضبوط ہوگا، دین تمہارا عشق رسول سے مضبوط ہوگا. اس دل میں عشق رسول جب زور پکڑے گا تو تمہارا دین خود مضبوط ہوگا. تمہیں پھر پتا چلے گا نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے، تمہیں پتا چلے گا نماز پڑھنے کی حلاوت کیا ہے. دل حضور کے عشق سے باغی ہو اور نمازوں پر، لوٹوں پر، بستروں کی کثرت ہو، ایمان اس کو نہیں کہتے. ایمان اصل میں دل میں عشق رسول کو کہتے ہیں. آگے موضوع اسی پر آ رہا ہے کہ فہم قرآن کس کو نصیب ہوتا ہے، اولیاء کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ اولیاء صاحب تقویٰ ہے، اور اصل تقویٰ عشق رسول ہے. اصل تقویٰ بولیے عشق رسول ہے. اب ذرا سنیے اس بات کو. حضرت شداد بن اوس ممبر پر کھڑے، شداد بن اوس اور حضرت ابو الدرداء، یہ دونوں بڑے جگری دوست ہیں. بولیے سبحان اللہ، دونوں بڑے جگری دوست ہیں، اور دونوں ابھی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے ہوئے ہیں. دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو الدرداء، حضرت شداد بن اوس اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر، اس امام احمد میں ہے، تقریر کر رہے ہیں، نوجوانوں کو ڈرا رہے ہیں کہ گناہ کا کام نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، نیکی کا کام کرو، ترغیب دے رہے ہیں. صحابی رسول ہے، کتنا مبارک مجمع ہوگا کہ جس میں صحابی ممبر پر کھڑے ہو کر درس دے رہا اور سب ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. اب صحابی رسول درس دے رہے ہیں، اور درس دیتے دیتے قریب میں حضرت ابو الدرداء بھی موجود ہیں، وہ سر نیچے جھکا کر اپنے دوست کی تقریر سن رہے ہیں. اور جمعے کی نماز ظاہر سی بات ہے، تقریر ختم ہوگی تو جمعے کی نماز پڑھنی ہے. حضرت ابو الدرداء کی بھی عمر لمبی ہو چکی ہے. تو اس دوران حضرت شداد بن اوس کی زبان سے ایک جملہ نکلا تقریر کے دوران، صحابی کہنے لگے کہ لوگوں میں شرک بہت پھیل گیا. یہ شداد بن اوس کی زبان سے جملہ نکلا. توجہ ہے آپ کی، ایسی قیمتی بات کہیں کہیں ملے گی آپ کو. ذرا سنیے آپ، شداد بن اوس کی، آپ اپنی تحریک اور ہسٹری کو سمجھے. آپ، میں آپ کے تعلق کو جوڑ رہا ہوں گنبد خضرا سے. اب آپ دیکھیے، حضرت شداد بن اوس کی زبان سے جملہ نکل گیا، شرک بہت عام ہو گیا ہے، لوگ شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں. حضرت ابو الدرداء تیسری صف پہ بیٹھ کر سر جھکا کر ساری تقریر تو سن رہے تھے، لیکن جب حضرت شداد بن اوس کی زبان سے یہ جملہ سنانا کہ شرک بہت عام ہو گیا ہے، تو آپ نے اپنے سر کو اٹھا اور غصے سے آنکھیں بڑی بڑی، اور شداد بن اوس کو دیکھنے لگے اور دل سے کہنے لگے یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے. سمجھے، نماز ختم ہو گئی. نماز ختم ہونے کے بعد حضرت شداد بن اوس نے کہا تم بڑے غصے میں مجھے دیکھ رہے تھے، تو کہا تم میرے پاس تو آؤ، تم سے ایک بات کرنی ہے. ہاتھ پکڑا، دونوں صحابی ہیں. اب وہابی کا عقیدہ اور صحابی کا عقیدہ دیکھیں، دونوں صحابی. حضرت ابو الدرداء نے حضرت شداد بن اوس کا ہاتھ پکڑا، اور ایک صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بھی درمیان میں، وہ دونوں کے بیچ میں داخل ہو گئے، دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیا، تینوں دوست. تو حضرت ابو الدرداء نے الٹی جانب سے پوچھا شداد بن اوس سے، یہ تم نے تقریر میں کیا کہہ دیا؟ تم نے یہ کہہ دیا کہ شرک بڑا عام ہو گیا، شرک بڑا عام ہو گیا. اب دیکھیں، میں نے جو حدیث پڑھی نا آپ کے سامنے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، اگر میرا استدلال غلط ہے، میری بات غلط ہے، تو یقیناً غلطی پر میں رسول اللہ کی حدیث تھی. لیکن صحابی نے اس سے کیا سمجھتا ہے؟ جس وقت حضرت ابو الدرداء نے پوچھا شداد بن اوس سے، یہ تو کیا کہہ رہا تھا ممبر پر، شرک عام ہو گیا، شرک عام ہو گیا، تو انہوں نے نہیں سنا رسول اللہ نے فرمایا میری مشرک نہیں کرے گی، جذبات میں آ گئے، فرمایا تو نے یہ بات کیسے کی؟ شداب پیش کریں گے، او میرے بھائی میری بات سن، میں نے شرک اکبر کی بات نہیں کی ہے، شرک اصغر کی بات کی ہے، یعنی ریاکاری عام ہو جائے گی۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر جس سے بندہ دائمی جہنمی ہو جاتا ہے، خدا کے مقابلے میں کسی کو خدا بنانا، جس کا فتویٰ وہابی ہمیں دیتا ہے، اور ایک شرک اصغر، وہ دکھاوے کی عبادت ہے۔ تو شرک اصغر جو ہے وہ گناہ ہے، گناہ ہے، ریاکاری ہے، پھر بھی وہ جنت میں جائے گا، لیکن شرک اکبر والا جنت میں یہ شرک کا فتویٰ، جیسے سعودی عرب میں آپ چلے جائیں تو ہذا شرک ہذا شرک ہذا شرک، ساری تعظیم شرک اور سارے غلط کام جائز ہے، کعبے کو چوم لیا شرک، کعبے کو جوتا لگا لیا جائز، قرآن کو چوم لیا شرک، قرآن کے اوپر بیٹھ لیا جائز، یعنی جتنے بے ادبی کے کام ہیں سب سنت قرار پا گئے ان کے نزدیک، اور جتنے ادب کے کام سے سارے شرک قرار پائے۔ تو حضرت ابو الدرداء کو جلال آیا کہ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیا فکر دے رہے تم لوگوں؟ میں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب حضرت ابو الدرداء کھڑے ہوں گے اور اسماعیل دہلوی ان کے قریب پہنچے گا، چشم تصور میں لائے، جس نے بنیادی برے صغیر کے اندر یہ رکھی تھی کہ شرک عام ہو گیا ہے، لوگوں میں شرک عام ہو گیا ہے، اس نے تحریک کی بنیادی شرک پر رکھی تھی، اور حضرت ابو الدرداء وہ ہے جو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ میری امت شرک کبھی نہیں کرے گی، اور بھیڑ گئے اپنے دوست سے، صحابی سے، دوسرے صحابی حضرت شداب بن عوف سے بھیڑ گئے، کہا تو نے بات کیسی کی کہ امت شرک کرے گی؟ انہوں نے کہا میرے دوست میں نے اس شرک کی بات نہیں کی ہے، شرک اصغر کی بات کی ہے۔ حضرت ابو الدرداء کہنے لگے ہاں ہاں پھر ٹھیک تم نے بات کی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ غلط فتویٰ شرک کے حوالے سے دینا اور غلط لوگوں غلط انداز میں اس کو لوگوں پر چسپا کرنا، ایسے لب و لہجے کو صحابہ برداشت نہیں کرتے۔ ہم سپا صحابہ ہیں، تو سپا صحابہ ہو تو تمہارے بڑے گرو گھنٹالوں نے یہ لہجہ جو اختیار کیا ہے اور مومنوں پر یہ شرک کے فتوے لگائے ہیں، تو صحابہ کا مزاج تو یہ تھا اور صحابہ کا طرز عمل تو یہ تھا کہ جو کلمہ گو مسلمان کے لیے وہ شرک کا فتویٰ برداشت، بولو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو لہذا یہ آج کے درس کا خلاصہ کل انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آج ہم نے آپ کی خدمت میں جہاں مفہوم قرآن کی دیگر بحث کی ہے، ایک مین ٹائٹل عنوان سے ہمارا دوسرا موضوع آگے آ رہا ہے کہ قرآن کے مفہوم کو سمجھنے اور اس میں غلطی میں بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ کل سے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ لہذا آج میں نے آپ کے سامنے علامت قیامت کے تحت ایک تسلسل دوبارہ یاد دلا دیا ہے تاکہ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات گویا کہ آ جائے، اور آپ سے صرف یہ گزارش ہے اپنی تقریر کے لیے نہیں، آپ کے اور اپنے سب کے ایمان کے لیے، کہ یہ باتیں آپ نے سنی ہیں تھوڑی دیر کہیں کنارے پر بیٹھ کر اس کو دماغ میں گھمائیں، اس کے گوشوں پر آپ نظر رکھیں، جو بات سمجھ میں نہیں آئے ہم آپ کے خادی میں موجود ہیں، پوچھ لیجئے، دوبارہ اس کو عرض کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بنیاد ہے، یہ آپ کے اندر کوالٹی پیدا کرے گا، صلاحیت پیدا کرے گا آگے کی چیز کو سمجھنے کے لیے، یہ آپ کے لیے بساط پیدا کرے گا آگے کی چیز کو سمجھنے کے لیے۔ کس شخص کے لیے؟ جس شخص نے اپنے نفس کو رب نہیں بنایا بلکہ اللہ کو رب کہا ہے۔ جس نے نفس کو رب بنایا وہ کہتا چھوڑو یار سب صحیح ہے، چھوڑو یار، بولو، اس لیے کہ اس کو اللہ کے خوف اور غضب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی رضا سے کوئی تعلق نہیں، وہ نفس کا پجاری ہے، اس کو اپنے مطلب کی چیز جہاں ملے گی وہ وہاں چلے گا، جہاں ملے گی بولیے وہ وہاں چلے گا، بولے چلو ریون جاتے ہیں وہاں نوکریاں بھی مل جاتی ہیں، پیسے بھی مل جاتے ہیں، بیٹیاں بھی مل جاتی ہیں، سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا جو حوث اور نفسانی دنیا کا کتا ہوگا، یہ ان کے مطلب کی بات ہی نہیں جو غذا منتقل کی جا رہی ہے۔ بزرگوں کے بنائے ہوئے تیار کیے ہوئے نظریات کو لا کر جو میں اس علمی دسترخوان پر بچھا رہا ہوں، تو یہ ابھی ہم نے غذا کھانا نہیں شروع کی ہے، پہلے معدے کی ساخت کو مضبوط کر رہے ہیں تاکہ یہ بنیادی، یہ بادشاہوں کی غذائیں گھٹیا لوگ نہیں کھاتے، اس کے لیے مزاج بھی عالی ہونی چاہیے، غیرت بھی عالی ہونی چاہیے، روحانیت مقام بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ سورہ کوثر جب شروع ہوگی نا تو وہ وقت ہوگا اس دسترخوان سے کھانے کا، ابھی میں نے شروع نہیں کی ہے۔ اب تک بیٹھ کر جو میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، ایک انسان کے جسمانی معدہ ہوتا ہے، ایک روحانی معدہ ہوتا ہے، جسمانی معدہ خراب ہو جائے تو پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اور روحانی معدہ خراب ہو جائے تو کوئی بات ہضم نہیں ہوتی۔ تو لہذا پہلے روحانی معدہ کس سے تیار ہوگا؟ وہ عشق رسول سے تیار ہوگا، وہ امت کے غم سے تیار ہوگا، وہ مڑ کر پیچھے دیکھیں گے کہ ہائے جو مزاروں میں آرام کر رہے ہیں وہ کتنے پیارے لوگ، ان کے عقیدے کتنے پیارے تھے، اور یہ جعلی ملا جو باتیں کر رہا ہے، لمبی داڑھی رکھ کر یہ عجیب باتیں کر رہا ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ علماء نے اس کو وصیت تو نہیں ذکر کی حضور کی، لیکن اس کو امام غزالی نے فرمایا نصیحت بہت اچھی ہے،
سن لیجئے نوجوانوں اس بات کو. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اعلی امن العلا کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے، لیکن احادیث حدیث ہونے کا انکار کیا کہ حدیث نہیں ہے، لیکن نصیحت بہت اچھی ہے. آج ایک مسئلے پر یہ مولوی صاحب کچھ کہتے ہیں، آپ کہیں گے جی حبیبیہ مسجد والے کچھ کہتے ہیں، فلانے والے کچھ کہتے ہیں، فلانے والے کچھ کہتے ہیں. میں بھی کوئی آسمان سے نہیں اترا، میں بھی آپ کے درمیان ہی رہنے والا آدمی ہوں. یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے دین کی خدمت کے لیے مجھے آپ لوگ اوپر بٹھاتے ہیں، ورنہ میں آپ جیسی سوچ رکھنے والا آدمی ہوں، میں کوئی الگ تھلگ کوئی آدمی نہیں ہوں کہ میری زندگی آپ لوگوں کی طرح گزرتی ہے، جس طرح آپ سوچتے ہیں اس طرح میں سوچتا ہوں. تو لہٰذا ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ جناب یہ حبیبیہ مسجد والے کچھ کہتے ہیں، فلاں مسجد والے کچھ کہتے ہیں، فلاں مسجد والے کچھ کہتے ہیں، اب ہمیں کیا پتا کون حق پر ہے بھائی، یہ فکر پیدا ہوتی ہے. تو حضرت امام غزالی کی اس فکر کو ذرا سن لیجیے. فرمایا ہاں امت پر یہ دور آئے گا جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اس ٹھیلے کا ٹماٹر خراب ہے، اس ٹھیلے کا ٹماٹر اچھا ہے، اور بیوی کے ڈر سے، ماں کے ڈر سے، بہن کے ڈر سے، گھر والوں کے ڈر سے ہم سبزیوں کو ذرا شناخت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کون سے ریٹ میں بیچ رہا ہے، وہ کون سے ریٹ میں بیچ رہا ہے، ریٹ لسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بتاؤ یہ 20 روپے کا تھا یا 15 روپے کا تھا، ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں، اپنی تنخواہ کو مینٹین کرتے ہیں کہ بیوی کو اتنا دینا ہے، ماں کو اتنا دینا ہے، خرچہ یہ کرنا ہے، یہ پورا ایک سسٹم بناتے ہیں. تو اتنا زبردست سسٹم اگر دین کے لیے بنا لیں تو بات اور ہے، لیکن میں نے کہا اس کا 10% بھی اگر آپ بنا لیں، بنانا تو اس سے بڑا چاہیے، لیکن یہ مادی چیزوں کے لیے بھی اگر ہم نے جو سسٹم بنائے اس کے مقابلے میں 100% 10% بھی اگر آپ بنائیں گے نا، تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ کون شہد دکھا کر شہد بیچ رہا ہے اور کون شہد دکھا کر زہر بیچ رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میری اردو سمجھے آپ کچھ؟ تو تھوڑا رسپانس مجھے دیجئے کہ کوئی کون شہد دکھا کر شہد بول کر شہد بیچ رہا ہے اور کون شہد کی بوتل کے اندر زہر ڈال کر بیچ رہا ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو دیکھو میرے امام کا درد آئے ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل ساو چرا لے کیا یہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی ایمان کی اس نے تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیرے ایمان کی گٹھڑی تیرے پاس پڑی ہوئی تجھے پرواہ نہیں ہے، چور تیرے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو کہتا سب صحیح ہے، سب نیک ہے، سب نیک ہے. جس طرح چور سے بچنے کے لیے آپ گھر میں بڑے بڑے لاک لگاتے ہیں، بڑے بڑے گیٹ لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ بڑے متشدد ہیں، نرمی کا گوشہ رکھیں. میں نے کہا آپ بھی رات کو دروازہ کھول کے کیوں نہیں سوتے، گاڑی کو لاک کر کے گاڑی کیوں چلاتے ہیں؟ تو تھوڑا سیکیور رہنے کی آپ بھی کوشش کرتے ہیں نا، کہ دنیا کے لیے کرتے ہیں تو آخرت کے لیے بھی کریں کچھ. جس طرح دنیا کا چور ہوتا ہے، اس طرح دین کا بھی ایک چور ہوتا ہے، دین میں بھی ایک چور گھسا ہوا ہے. سمجھ میں آئی آپ کے بات؟ دین کا بھی ہے، نہیں اس نے لبادہ دینداری کا اڑا ہوا ہے. اب اس کو سننے کے لیے نصیحت سن لیے، اپنے کانوں کو کھڑے کر لیجیے، دلوں کو کشادہ کر لیجیے، بڑی مبارک بات ہے. بزرگوں نے رات کے پہر میں یہ لکھی ہے، وہ اگر نہ لکھتے تو کیا تھا، لیکن اتنی قیمتی بات لکھ کر جو آگے انہوں نے پہنچائی ہے تو اس کا احساس ذرا کرتے ہوئے. حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ ہاں ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک شخص کچھ کہہ رہا ہوگا، توجہ سنیے گا، دوسرا کچھ کہہ رہا ہوگا، نوجوان اور بھولی بھالی امت کہے گی کون صحیح ہے، کون صحیح ہے، کون صحیح ہے. تو بڑی پیاری بات حضرت امام غزالی نے اور دیگر کئی بزرگوں نے لکھا، فرمایا اذا تحیرتم بالامور، کسی بھی شرعی یا نظریاتی یا عقیدی کے مسئلے میں جب آپ متحیر ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، ڈامڈول ہو جائیں کہ کون صحیح کون صحیح کون صحیح، تو فرمایا ان سارے مولویوں کو اس طرح چھوڑ دو آپ، اور تھوڑا لوٹ کر آؤ اور ان کی مسجدوں سے باہر نکل کر تھوڑا سے غور کرو. فاستعینوا باہل القبور، یہ دیکھو جو یہ مزاروں میں ہیں ان کا عقیدہ کیا تھا. قرآن کی یہ آیت پڑھ کر جو یہ سمجھا رہا ہے، یہ مزار والے کیا سمجھاتے تھے، میں اس سے بہترین فارمولہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے، اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا باہل القبور، جب تم کسی بات مشوش ہو جاؤ تو مڑ کر دیکھو کہ آج تک جو قبرستان میں لوگ آرام فرما رہے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت اس بارے میں کیا کہتی تھی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اللہ ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو حضور کی محبت سے تقوی کا گنجینہ بنائے. آج یوم بدر سے بھی مناسبت ہے، میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا یوم بھی ہے، لہذا اپنی مغفرت، اپنے بچوں کی مغفرت، اپنے اہل و عیال کی مغفرت، اپنے ماں باپ کی مغفرت، دنیا و آخرت کی کامیابی اور تمام نصرت و زندگی کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ہدیہ نظر کرنے کے لیے، آپ ہدیہ دے رہے ہیں، آپ باس کے پاس جاتے ہیں ذرا تمیز سے جاتے ہیں، اپنے کپڑے کو صحیح کرتے ہیں، کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو پیش کرتے ہیں، تو اگر نہیں ہو رہی طبیعت فاتحہ پڑھنے کی تو یہیں سے اٹھ کے چلے جائیے، کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر بزرگوں کی بارگاہ میں فاتحہ پیش کرنا ہے تو آپ اپنے نشست کے انداز کو بھی دیکھیں. بڑھاپا ہمیں آیا نہیں ہے ابھی تک کہ ہم دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائیں، الا ماشاءاللہ کسی کے ساتھ مرض ہو یا جو عمر میں ہمارے معمر لوگ ہیں. لیکن میں نوجوانوں سے مخاطب کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ چیز قبول کرنے کے لیے بندے کی اٹھان بٹھان، بندے کی نشست و برخاست، اور اس کے جسم کو بھی ایک طور پر رہنا چاہیے کہ جس سے قبولیت ہوتی ہے. سستی کی طرف راغب ہونا، ایسا لباس پہننا، ایسی خوراک کھانا، اتنا کھانا یا اس طرح بیٹھنا جس میں بے اعتدالی، سستی، کاہلی ہو، تو اس طریقے سے دین نہیں پہنچتا اور دریا بہتا رہتا ہے اور ہمارے برتن کے اندر سوراخ ہوتا ہے اور ہم اس سے کچھ حاصل نہیں کر پاتے. تو لہذا نشست کا انداز بھی علم دین کی محفل میں بڑا درست ہونا چاہیے، مزاج دماغ سب خالی ہونا چاہیے اور چیزوں سے صرف دینداری کا لباس ہونا چاہیے. لہذا آپ اپنی ماں کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ پیش کر رہے ہیں، حضرات شہداء بدر کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہے ہیں، جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ وہ فرشتے جو دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، بارش والا فرشتہ، ہوا والا فرشتہ، تو فرشتہ تنہا کچھ نہیں کام کرتا، اس کے ساتھ ایک فورس ہوتی ہے فرشتوں کی، حضرت اسرائیل کے ساتھ بھی ہے. تو فرشتوں کی جماعت میں جو فورس ہے اس کی پہلی صف کے اندر حضرات شہداء بدر کی روحیں موجود ہیں، اور وہ اپنے چاہنے والوں کو نوازتی ہے اللہ کی اذن سے، اور اللہ کے اذن سے اپنے دشمنوں کے کھڈے اکھیڑ دیتی ہے. تو لہذا اب آپ تیار رہیے، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے جو دینی خدمات مرحمت فرمائی ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ قل شریف کی تلاوت فرمائیں. الفاتحہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. مولا کریم جو پڑھا اسے قبول فرما، جن جن نیتوں سے پڑھا قبول فرما، آنے والی زندگیاں ہمارے لیے سہل و آسان فرما. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر لیجئے، سرکار کی قدمین شریفین کا تصور کر لیجئے، اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ شیر پیش کر کے سیدہ کو بھی خوش کیجئے، شہداء بدر کو بھی خوش کیجئے، اور در حقیقت اپنے رب کو خوش کیجئے حضور کی تعریف کر کے، اور مل کر ایک دفعہ سر کی آنکھوں کو بند کر کے سرکار کے قدموں کی جو جالی ہے وہ ہری ہے، اس سبز جالی کا تصور کیجئے. ہم جیسے گھٹیا لوگوں کی کیا اوقات کے جو سنہری جالی کے سامنے جا کر اپنا چہرہ لے جائیں، اور ہمارے چہرے سے لائق ہیں کہ حضور کے چہرے کے سامنے لے جائیں. سرکار کے قدموں میں کھڑے رہیے اور اس ہری جالی کا تصور اپنے آپ کو محسوس کیجئے باب جبریل سے داخل ہو کر، اور بارگاہ رسالت کے اندر حضور کی بڑائی بیان کیجئے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. محمد سید الکونین والثقلین والفریق قین من عرب ومن عجم مولایا فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولايا آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. برحمتک یا ارحم الراحمین. اپنے گناہوں کی کامل نیت کرتے ہوئے ایک دفعہ مل کر صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد.